بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التوبة آيات نمبر 117-129. تفسير دیکھتے. لقد تاب الله البتہ تحقیق یعنی یقیناً تاب الله مہربان ہوا اللہ کس پر؟ نمبر ون علی النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر ٹو دیکھیں اگر آپ نا اس طرح آیت کو چھوٹا چھوٹا بریک کر لیں گے نا تو آپ کو سمجھنا آسان ہوگا. چونکہ آپ نوٹ کریے گا کہ مدنی صورتوں میں آیتیں ذرا لمبی لمبی ہوتی ہیں, تو جب آپ پڑھنے لگتے ہیں تو آپ لاسٹ ہو جاتے ہیں آیت میں کہ کیا اس کا معنی بن رہا ہے, کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اتنی لمبی آیت میں آپ کدھر کھو گئے. تو اگر آپ اس طرح اس کو بریک کر لیں جیسے میں آپ کو کہتی ہوں, اس طرح آگے آگے لکھ لیں کہ مہربان ہوا اللہ, آگے لکھ لیں بریکٹ میں کس کو, کس پر. تو کس پر جب ہوگا نا تو اس کا جواب آپ کو آگے آ جائے گا. اور پھر آپ نمبرنگ اگر کر لیں گے تو پھر آیت چھوٹے چھوٹے سیکشنز میں بریک ہوگی اور آپ کے لیے آسانی ہوگی سمجھنا. میں چاہتے ہیں تفسیر کے بغیر بھی آپ جب آیت کو پڑھیں تو عربک میں اس کو صحیح سمجھ سکیں, صحیح سمجھ سکیں. صرف ترجمہ کرنا کافی نہیں ہے کہ مجھے تابہ کا بھی ترجمہ آتا ہے, سعد کا بھی آتا ہے, اسرا کا بھی آتا ہے, مگر مطلب کیا بن رہا ہے وہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایک ایک چیز کو آپ کو سمجھ بھی آنی چاہیے. تو مہربان ہوا اللہ کس پر؟ علی النبی, نمبر ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. نمبر ٹو والمہاجرین, اور مہاجروں پر. نمبر تھری والانصار, اور انصار پر, یعنی اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ متوجہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, مہاجرین پر اور انصار پر. یہ کون لوگ ہیں مہاجرین اور انصار کون ہیں؟ الذین, جنہوں نے اتبعوہ, پیروی کی, پیروی میں لگے رہے, ہو اس کی, اتبعوہ ہو ہے نا, اس کی پیروی میں لگے رہے, اس کی پیروی کی, کس کی, بریکٹ میں لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, فی میں, کس وقت میں, ساعت الاسرا, ساعت اسرا میں. کون سی تھی ساعت اسرا؟ گھڑی, مشکل گھڑی. کون سی مشکل گھڑی آئی تھی؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سورہ توبہ کس واقعے کے گرد ریوالو کر رہی ہے؟ تبوک کا واقعہ, ٹھیک ہے. اور وہ اسرا کا سفر تھا, بہت تکلیف دہ سفر تھا. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ غزوہ تبوک کیسے, ساعت الاسرا کیسے تھا, اس میں کیا اوسر تھا, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت یعنی گرمی شدید تھی, کھانے پینے کی کمی تھی, راستے میں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا, شام جہاں تک جانا تھا اس کا سفر اتنا لمبا تھا, اور فصلیں پکی نہیں تھی. سمجھ لیں کہ سیزن تھا, جس کو اگر اب کسی کوئی بزنس مین سے پوچھے تو ان کا ایک سیزن ہوتا ہے نا, اس میں انہوں نے سارے سال کی کمائی کرنی ہوتی. تو جیسے فصلیں بھی اسی طرح, جب فصلوں کا تو اور بھی زیادہ ہوتا ہے کہ پورے سال محنت کی ہوتی ہے, اور جب فصل اتارنے کا ٹائم آتا ہے, پھل اتارنے کا ٹائم آتا ہے, تو سمجھ لیں پورے سال کی ان کی محنت کا آج ان کو ملنا ہے, جو انہوں نے نیکسٹ پورا ایئر سپینڈ کرنا ہے. اتنا زیادہ مشکل تھا. اور کیا کیا چیزیں تھیں؟ سامان جو تھا راستے کے لیے اس کی اتنی کمی تھی کہ دو دو آدمیوں میں ایک کھجور بڑھتی تھی. ایک سمجھ آئی؟ ایک کھجور دو آدمیوں میں, آدھی ایک کھائے اور آدھی ایک. اور اس کے بعد پھر اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا. پھر یہ ہو گیا تھا کہ ایک کھجور ایک پورے گروپ کو ملتی تھی, سوچ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ حال ہو گیا تھا کہ بس گٹھلیاں رہ گئی تھی, ایک چوس لیتا تھا تو دوسرے کو دے دیتا تھا, دوسرا چوس لیتا تھا پھر اسی. اللہ اکبر, اتنی زیادہ سختی تھی. حضرت عمر سے جب اس سختی کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا, سخت گرمیوں کے زمانے میں ہم نکلنے کو تھے, ایک منزل میں تو پیاس کے مارے ہماری گردنیں ٹوٹنے لگیں. آپ سوچیں ڈیزرٹ کی گرمی اور اس کے اندر پانی نہ ہوا آپ کے پاس, یہاں تک کہ لوگ اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی اوجڑی نچوڑ کے اس پانی کو پیتے تھے. شاید کوئی اپنی جان, کوئی یا بیماری کے اس کے لیے ہو سکتا ہے, یا میرا تو خیال ہے کہ کسی صورت میں بھی نہیں انسان کر سکتا. یہ واقعی صرف اللہ کی خاطر جب انسان اتنا مخلص ہو تو تبھی وہ یہ کام کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے شاید کہہ دیا جائے کہ ہاں کسی کو اتنا بیمار ہو اور اس کی جان جانے والی ہو تو اس کو کہا جائے تمہیں یہ پینی ہے تو وہ اس کو پی لے, لیکن ادروائز میرے خیال میں پیسوں کے لیے بھی شاید کوئی نہ کرے. ہاں ہو سکتا ہے وہ کر لے کہ یعنی یہ چیز تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے نا. او جی آپ نے دیکھا ہمارے ملکوں میں جب قربانیاں ہوتی ہیں تو ایسی پھیکی پڑی ہوتی ہیں, اس کو نچوڑ کے اس کے پانی کو پینا اور پھر اس کو کلیجے سے لگاتے تھے کہ ٹھنڈک ملے ہم. اللہ اکبر من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, اور قریب تھا اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان کے دل ٹیڑے ہو جائیں ایک فریق کے ان میں سے. یعنی اب ظاہر ہے دیکھیں ہر ایک کا حوصلہ اور طبیعت ایک جتنی نہیں ہوتی, بعض کی طبیعی طور پہ کمزور ہوتے ہیں, اب بعض جو ہے نا مشکلات کی کثرت سے اتنی شدت کی وجہ سے گھبرا اٹھے تھے, مگر تم متاب علی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی. اللہ کی مہربانی تھی, اللہ مہربان ہو گیا ان کا, ان کے جو دل پھر رہے تھے ان کے قدم پھسلنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دے دی. اور یہ بھی آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی دعاؤں کو ہمیشہ قبول کیا, آپ دعا کریں نا کہ اللہ ہمارے اوپر آسمان سے کوئی بارش برسا دے, کوئی ہمارے لیے آسانی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کی, اسی وقت آسمان پہ بادل آ گئے, برسنے لگے اور خوب برسے, جس سے ان کے پاس جتنے برتن سے تھے سب انہوں نے بھر لیے, پھر بارش رک گئی. اب جب دیکھا انہوں نے تو لشکر کے ارد گرد باہر ایک قطرہ بھی کہیں نہیں برسا تھا, سبحان اللہ, صرف اتنی جگہ پہ پانی برسا تھا جہاں پہ یہ تھے. تو یہاں پہ ان لوگوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے نکلے تھے اور اتنی مشکل کی گھڑی میں بھی آپ کے ساتھ رہے, ان کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ دیکھے اللہ تعالیٰ ان کے پر مہربان ہو گئے اور کوئی ان کی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. آپ دیکھیں نا مومن لوگوں میں بھی جو پکے سچے مومن تھے ان میں بھی جب تبوک کا وقت تھا تو تین قسم کے لوگ ہو گئے تھے. ایک تو وہ لوگ تھے سبحان اللہ جو ہمیشہ ہر موقع کے پر وہ آگے آگے ہوتے ہیں, ان کو ہم سابقون الاولون کہتے ہیں, کہ وہ انہوں نے تو فوراً ہی تیار ہو گئے نا, جو ہی کہا گیا کہ بھئی اس طرح جانا ہے تو وہ فوراً تیار ہیں. دوسرے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے شروع میں تھوڑا سا ہچکچائے, تھوڑا سا ان کو تردد ہوا, لیکن اس کے بعد سنبھل گئے اور وہ ساتھ شریک ہو گئے. اور تیسرے وہ تھے جو اپنی کوئی سستی کی وجہ سے نہیں گئے مگر بعد میں وہ پشیمان ہوئے, بعد میں وہ پچھتائے, اور ان کے ساتھ کیا ہوا وہ تو آگے ہم دیکھیں گے. یہاں پہ صرف ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے, چاہے وہ شروع میں ہچکچائے, شروع میں تھوڑا سا ان کے لیے مشکل تھا, لیکن اس کے بعد وہ نکل کھڑے ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی مہربان ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی مہربان ہے جو کہ ظاہر ہے جنہوں نے تو شروع کے اندر ہی بالکل لبیک کہی, ان کے اوپر بھی اللہ کی مہربانی ہوئی, ایسی مشکل وقت میں انہوں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا اور اس وقت جب کہ دل بالکل یعنی پھسلنے والے تھے, ٹیڑے ہونے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے تھام لیا دلوں کو. دیکھیں اللہ آزماتا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ استقامت بھی دے دیتا ہے, لیکن آزمائش آتی ہے. شروع میں بھی تو بارش ہو سکتی تھی نا, شروع میں ان کو کچھ بھی نہ ہوتا, شروع میں سارے ان کے مسئلے حل ہوتے, شروع سے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے چلتے. اوپر اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کے اوپر سایہ کر دیا تھا بادلوں کا, تو ان کے اوپر بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے, اور اس کے بعد جب انسان بالکل سوچ لیتا نا کہ اب بس ہو گئی ہے میری, کچھ لوگ متزلزل ہونے لگے تھے, پھر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوئی, اللہ مہربان ہو گیا, اللہ نے ان کو جما دیا. بارش سے ویسے بھی دل کھل جاتے ہیں, دل بھی جم گئے اور دیکھیں ان کے لیے آسانی بھی ہو گئی. تو آزمائش تو شرط ہے ایمان لاتا جب انسان تو آزمائش کو سمجھے کہ آزمائش تو بس آئی اور آئی، لیکن اللہ ان کو تھامتا ہے جو واقعی ثابت قدمی چاہتے ہیں، ثابت قدمی کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں. ہاں بہت زیادہ جب ان کے اوپر ہو گئی، بالکل اینڈ آ گیا تھا، بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت آزما لیا، اس کے بعد آسانی آئی. ٹھیک ہے، آسانی آتی ہے، مگر انسان اگر یہ سوچے کہ مشکل کبھی آئی ہی نہیں، سختی کبھی آئی ہی نہیں، کبھی کوئی مسئلہ پڑے ہی نہیں، کبھی کوئی ٹیسٹ آئے نہیں، ایسے نہیں ہوتا. اللہ جانچے گا کون ہے ثابت قدم میرے راستے پر اور کون ہے جو بھگوڑے ہیں، جو مشکل پہ آتے ہی بھاگ. اور اگر آپ خود کو تصور میں اس جگہ لے جائیں، سوچیں اگر میں یا آپ ہوتے اس جگہ پر کیا کرتے، کیونکہ یہ یعنی کتنی ایک مشکل بات تھی، ایک سمجھ لیں ایک نیچرل بات. انسان کہتا ہے کہ ایسے وقت میں انسان گھبرا ہی جاتا ہے. اور دیکھیے صحابہ کرام جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا، ان کے بھی دلوں کا یہ حال ہو گیا تھا. اتنی ناقابل برداشت تھی وہ جو جس سچویشن سے گزر رہے تھے. ہم تو اگر اے سی والا کمرہ نہ ہو تو ہم اس میں بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے، اگر گرمی ہو تو ہم کچھ کام کر نہیں سکتے، ہم تو سب کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور وہ ایسے وقت میں بھی ثابت قدم رہے. یہ انہوں نے سودے کیے ہوئے تھے نا اللہ کے ساتھ، اس لیے جو سودا کر لیتا ہے پھر وہ اس طرح ثابت قدمی دکھاتا ہے. اچھا یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں، صاحب اللہ علی النبی، اللہ مہربان ہو گیا، یا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے نبی کو، مہاجرین کو، انصار کو، تو نبی کی تو کوئی غلطی نہیں، تو پھر نبی کو معاف کرنے کو کیوں کہا گیا، اس پہ مہربان ہونے کا کیوں کہا گیا؟ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی کی بات نہیں ہے، مگر جب کہہ دیا کہ نا اللہ نے معاف کر دیا تو نبی کے درجے بلند ہوتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہوتی، بلکہ ان کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں اس سے. اور انہو بہم رعوف رحیم، بے شک وہ ان کے اوپر ساتھ ان کے شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے، بندوں کی کمزوریوں کو وہ جانتا ہے، کسی آدمی پہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، شفقت کر دیتا ہے، مہربانی کر دیتا ہے. یہی دو صفات آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آئیں گی، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی شان کے مطابق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کا رعوف اور رحیم ہونا، اس کے وہ رب ہے، جتنی بڑی وہ ذات ہے اتنی بڑی صفات ہے. اور انسان انسان ہی ہے، وہ جب رعوف اور رحیم ہوتا ہے، حالانکہ ورڈز وہی ہیں اگزیکٹلی، وہ رعوف اور رحیم، لیکن انسان اپنے مطابق ہے. اب یہاں پہ نیکسٹ آیت بہت امپورٹنٹ سمجھنے کے لیے آپ کے لیے، اس لیے کہ یہ آیت تھوڑا سا پیچھے جائیں، اپنی آیت نمبر 106 نکالیں، جن میں نے آپ کو بہت زیادہ نہیں بتائی تھی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ بعد میں اس کے اوپر بات ہوگی. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اِمَّا يُعَذِبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈھیل دیے گئے، جن کا معاملہ بھی پوسٹ پون ملتوی کیا گیا ہے اللہ کے فیصلے کے لیے، چاہے تو عذاب دے ان کو اور چاہے تو مہربان ہو ان پر. اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ تین لوگ تھے جن کا معاملہ ڈیلے ہوا، 10 لوگ تھے جو نہیں گئے تھے، اور ان کے اندر سے یہ پکے مومن تھے، پکے سچے مومن تھے، لیکن سستی کی وجہ سے یہ لوگ پیچھے رہ گئے. اب یہ 10 میں سے بھی کیا ہوا تھا، 7 لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد فوراً توبہ کا اظہار کیا، اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی ہم اس کے ساتھ بندے رہیں گے. تو ان کے لیے تو آیت توبہ نازل ہو چکی جو ہم پڑھ چکے. باقی رہے گا 3 لوگ جنہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، نہیں ساتھ گئے. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ اب آپ ان کا معاملہ ڈیلے ہے، اب ان کا معاملہ پوسٹ پون ہے, اب آپ ان کے ساتھ کوئی سلام کلام نہیں کریں گے, یعنی ایک سوشل بائیکاٹ, بالکل کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا. اب یہ معاملہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ بہت آسان معاملہ ہے, لیکن ان کے اوپر بہت مشکل گزرا, بہت مشکل گزرا. اور اس کے بعد اب یہ آیت اتری ہے 50 days کے بعد, جس میں ان کی توبہ کے قبول ہونے کی خوشخبری آئی ہے جو ہم ابھی آیت پڑھنے لگے. اس دوران ان کے اوپر کیا گزری وہ بھی ہم دیکھیں گے. پہلے دیکھ لیتے ہیں آیت کو, والا ثلاثتی, اور تین پر, اوپر تین کے, الذین خلفوا, جن کا معاملہ ڈیلے کیا گیا تھا نا, حتی یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض, تنگ ہو گئی ان پر زمین. زمین کب تنگ ہو جاتی ہے؟ اصل میں زمین اٹسیلف تنگ نہیں ہوتی, جب انسان کا دل اندر سے بھینچتا ہے, انسان کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے گزارا کرنا, اس وقت ایسے ہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ زمین تنگ ہو گئی, سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں. بما رحبت, باوجود اس کی کہ وہ کھلی تھی, یہ اپنی جانوں پہ بھاری ہو گئی نا, لائف بھاری ہو گئی. جب کبھی ایسا ہوتا ہے نا, جب شدید مشکل آ جاتی ہے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ زمین بھی تنگ ہونے لگی ہم پہ, حالانکہ وہ کھلی ہے. اور وضاقت علیہم انفسہم, اور ان کے نفس ان پر تنگ ہو گئے, یعنی وہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہو گئے, اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے. وظنوا, اور انہوں نے یقین کر لیا, جیسے بالکل بے سہارا ہو گئے نا, سب نے ایک سوشل بائیکاٹ کر لیا, اب یقین کر لیا, اللہ ملجا من اللہ الا الیہ, کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے اللہ سے, اللہ سے اگر ہم بھاگیں, اللہ سے دور جانا چاہیں, کوئی جگہ نہیں ہے مگر اسی کے پاس ہے پناہ, پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے اسے, کہ کوئی اور ہمیں پناہ دے دے, ہم اللہ سے ناراض ہو کے, یا اللہ ہم سے ناراض ہے تو کہیں اور چلے جائیں, نہیں, اللہ سے کوئی پناہ کی جگہ نہیں مگر اس کے پاس ہی ہے, پناہ صرف یعنی اس کے پاس ہے, جائے پناہ اور کوئی نہیں. اللہ کے ساتھ تعلق خراب ہو گیا ہے مگر ہمارے پاس اور کوئی جگہ نہیں کہ ہم جائیں, جائیں تو جائیں کہاں, یہ حال ہو گیا تھا ان کا. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ ہوا, اس کے بارے میں کافی لمبی حدیث کے اندر بات آتی ہے. ایک تو یہ کہ یہ تین لوگ جو تھے انصار میں سے تھے, اور جب ان کے نام بھی میں نے آپ کو بتایا تھے, کعب بن مالک, یہ شاعر تھے بڑے, مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ, اور یہ بیت عقبہ میں حصہ لے چکے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں بھی شریک رہ چکے تھے, بدر میں بھی شریک رہ چکے تھے, یہ جو دونوں لاسٹ ون ہیں. اور کعب بن مالک کا تو نام آپ بیت عقبہ میں دیکھیں تو ان کا نام بھی شامل ہے, سبحان اللہ, اتنے بڑے صحابی ہیں. مگر دیکھیں کتنا بھی بڑا کوئی ہونا, شیطان یا نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس وقت ان سے یہ غلطی ہو گئی, تین تو اپنے نفاق کی وجہ سے نہیں گئے تھے, تو ان کے اندر کوئی نفاق نہیں تھا, مگر ایک تو انہوں نے بھی ایسے مشورے دیے جس سے ان کی بھی ہمت ٹوٹ گئی, اور دن گزرتے گئے, اچھا آج کل کرتے کرتے یہ پیچھے رہ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان سب منافقین نے تو آ کے اتنے جھوٹے بہانے کیے, جھوٹی قسمیں کھائیں جن کو ہم سب کو پڑھ چکے, اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باطن کو اللہ کے سپرد کیا, ان کی ظاہری قسموں کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے, یہ لوگ آرام سے رہنے لگے. کچھ لوگوں نے آ کے ان تینوں بزرگوں سے, ان تینوں صحابہ سے بھی یہی کہا کہ آپ بھی کچھ بہانہ کر دیں, کچھ اپنی صفائی پیش کر دیں, کہہ دیں کہ بھئی یہ مسئلہ تھا, مگر انہوں نے کہا کہ نہیں, ایک گناہ تو ہم نے کر لیا, ہم سے ہو گیا کہ ہم جہاد سے پیچھے رہ گئے, اب دوسرا گناہ بھی کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے جھوٹ بولیں. تو انہوں نے صاف صاف جا کے اپنے قصور مان لیا. اب اس کی سزا ان کو یہ ہوئی کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا, ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا, سلام نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حقیقت کھول دی جو, جو, جو ان کا بھی پردہ فاش کیا جنہوں نے آ کے جھوٹی قسمیں کھائیں گی, جس سے یہ سپارہ شروع ہوتا ہے ہمارا, یا تعویرون علیکم, یہ والا عذر بیان کیے تھے نا, ان کا بھی بتا دیا, اور انہوں نے جو سچ بولا تھا ان کے اوپر بھی آیت نازل ہو گئی. یہ کعب بن مالک جو تھے انہوں نے اس واقعے کی تفصیل بیان کی ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی ان سب میں سوائے تبوک کے میں آپ کے ساتھ شریک رہا. البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا بھی حکم نہیں دیا تھا, آپ کو پتا ہے, اور شریک نہ ہونے والوں پہ کوئی عقاب بھی نہیں فرمایا تھا, اس میں بھی میں شریک نہیں ہو سکا تھا, لیکن میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا جس میں ہم نے اسلام کی حمایت اور حفاظت کا معاہدہ کیا تھا, اور مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب ہے, اگرچہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے. اور میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہیں تھا, یعنی اتنے مالدار تھے, اتنے خوشحال اس ٹائم پہ تھے جس وقت تبوک ہوا. کبھی کبھی یہ مال اور یہ آسائشیں اور یہ لگژریز بھی انسان کو جکڑ لیتی ہیں, اس کے پیروں کو پکڑ لیتی ہیں. فرماتے ہیں بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے دو سواریاں جمع نہیں ہوئی تھی, اس وقت میرے پاس دو سواریاں تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ غزوات کے معاملے میں مدینہ سے نکلنے کے وقت اپنے ارادے کو خفیہ رکھتے تھے, جس طرف بھی جانا ہوتا تھا نا اس کے اپوزٹ طرف کو جاتے تھے, تاکہ مخاطب جو منافق ہے نا وہ جاسوسیاں کر کے وہ خبر نہ دے دیں ان کو, کافروں کو پتا تھا کہ ہمارے اپنے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہیں. یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا, آپ نے سخت گرمی میں تنگ دستی کی حالت میں جہاد کا ارادہ فرمایا, اور سفر بڑی دور کا تھا, مقابلے پہ دشمن کی قوت اور تعداد بہت زیادہ تھی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کے اعلان کیا تاکہ مسلمان اس کے لیے پوری تیاری کر سکے, اور اس جہاد میں شریک ہونے والوں کی تعداد صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 10,000 سے زائد تھی. تو فرماتے ہیں حضرت معاذ سے روایت ہے کہ ہم اس جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہماری تعداد 30,000 سے زائد تھی, ابھی کتنی بڑی تعداد ہے, اور اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی لسٹ نہیں بنائی گئی تھی, اس لیے جو لوگ جہاد میں جانا نہیں چاہتے تھے ان کو موقع مل گیا کہ ہم نہ گئے تو کون سا کسی کو پتا چلے گا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے نکلے تو وہ وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھی, باغات والے ان میں مشغول تھے. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی, جمعرات کے دن آپ نے اس سفر کا آغاز کیا تھا. سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کا دن پسند فرمایا کرتے تھے, چاہے جہاد کا ہو یا کسی وجہ سے بھی ہو. تو کعب فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا ہوں کہ جہاد کی تیاری کروں, مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا. میں دل میں کہتا تھا میں جہاد پر قادر ہوں, مجھے نکلنا چاہیے, مگر یوں ہی دن گزرتے گئے, میرا ارادہ ٹلتا رہا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے. پھر بھی میرے دل میں آتا رہا کہ میں بھی جاتا ہوں اور کہیں راستے میں مل جاؤں گا, اور کاش میں ایسا کر لیتا, مگر یہ کام نہ ہو سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینہ میں کہیں جاتا تو یہ بات مجھے اتنی غمگین کرتی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر پر آتے ہیں جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے, یا پھر معذور بیمار جو سفر کے قابل ہی نہیں تھے. دوسری طرف پورے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال کہیں نہیں آیا, یہاں تک کہ تبوک پہنچ گئے. اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کعب بن مالک کو کیا ہوا, یعنی وہ کہاں ہے. بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے میں روک, یعنی وہ تو بھائی بہت لگژریز میں ہیں, اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں, ظاہر اب ان کو کہاں فرصت ہے کہ جہاد پہ ہیں. معاذ بن جبل نے عرض کیا تم نے یہ بری بات کہی ہے رسول اللہ, بخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا. سبحان اللہ, دیکھیں کیسے صحابہ تھے نا. یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. رد کا آپ کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف آ رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوں, قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کے تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس کے ذریعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے نکل جاتا, یعنی قریب تھا. کہ انسان ہی تھے نا وہ بھی, اب یہ پتا چل رہا کہ وہ آ رہے ہیں, اب آ رہے ہیں تو پوچھیں گے بھائی کیوں نہیں تم گئے تھے, کیا کہوں گا میں. तो ये तो शायर थे, और आप बोलते हैं शायरों को तो बड़ा तरीके आते हैं किस तरह से वो अपनी बात लपेट के इधर से उधर करके और दूसरे को राजी कर सकते हैं। जाहिर है वो जुबान के माहिर होते हैं ना। और कहते हैं कि इसके लिए अपने अहल और दोस्तों से भी मदद ले लेता, मेरे दिल में ख्यालात वसवास घूमते रहे। यहाँ तक कि जब ये खबर मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं, तो जो बुरे ख्यालात है वो मेरे दिल से मिट गए, और मैंने समझ लिया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से किसी ऐसी वजह से नहीं निकल सकता जिसमें झूठ हो, इसलिए मैंने बिल्कुल सच बोलने का इरादा कर लिया और मुझे इस सच ने निजात दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो जैसे आदत थी चाश्त के बाद सुबह जब यानी सूरज कुछ बुलंद हो जाता है मदीना में दाखिल हुए, और आदत यही थी कि सफर से वापसी का अमूमन यही वक्त हुआ करता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफर से वापस आते थे पहले मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे, दो रकत नमाज पढ़ते थे, फिर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर जाते, फिर उसके बाद अज़वाजे मुतहरात से मिलते थे जाके। इसी आदत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल मस्जिद में तशरीफ लेके गए, दो रकत नमाज अदा की, फिर मस्जिद में बैठ गए। जब लोगों ने देखा तो ग़ज़वा तबूक में जो नहीं गए थे मुनाफिकीन, जिनकी तादाद मैंने बताया था आपको 80 के करीब थी या 80 से कुछ ऊपर भी थी, वो एक एक करके आने लगे, झूठे बहाने करने लगे, कसमें खाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है बस सही है, उनको उनकी कसमों को कबूल कर लिया और उनके लिए दुआ मगफरत फरमाई, उनके अंदर के हालात को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। इसी हाल में मैं भी हाजिर खिदमत हो गया और चलते चलते सामने जाकर बैठ गया। जब मैंने सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, जैसे नाराज आदमी कभी किया करता है, और बाज रिवायात में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रुख फेर लिया। तो मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह आप मुझे चेहरा मुबारक क्यों फेरते हैं, खुदा की कसम मैंने निफाक नहीं किया, ना दीन के मामले में किसी शको शुबा में मुब्तला हूँ, ना मैं कोई ना मेरे अंदर कोई तब्दीली आई है। आपने फरमाया फिर जिहाद पे क्यों नहीं गए, क्या तुमने सवारी नहीं खरीद ली थी। मैंने अर्ज किया बेशक या रसूलल्लाह, अगर मैं आपके सिवा दुनिया के किसी दूसरे आदमी के साथ बैठता सामने बैठता तो मुझे यकीन है मैं कोई बहाना घड़ के उसको राजी कर लेता, उसकी नाराजगी से बच जाता, क्योंकि मुझे बात बनाने में महारत हासिल है। लेकिन कसम है अल्लाह की कि मैंने ये समझ लिया है कि अगर मैंने आपसे कोई झूठी बात की जिससे आप तो वक्ती तौर पे राजी हो जाएंगे, तो कुछ बईद नहीं कि अल्लाह हकीकत खोल दे आपके और आप मुझसे नाराज हो जाए। और अगर मैंने सच्ची बात बता दी तो आप मुझसे नाराज तो होंगे मगर मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। कितने क्लियर कॉन्सेप्ट थे ना उनके कि ये सामने वाला जो बैठा हुआ ये तो एक इंसान ही है ना, इसको राजी कर भी लेंगे तो असल तो बात ये कि अल्लाह राजी हो। अगर अल्लाह नाराजी हुआ तो किसी को हम अपनी बातें घुमा फिरा के जितना मर्जी सेटिस्फाई करते, ये प्रॉब्लम था मेरा, ये था, मैं तो ऐसे नहीं, मेरे तो ये मसले हैं, मैं तो ये, कितना भी राजी कर लो अल्लाह तो देखता है ना, वो तो जानता है हम कितनी बातों में कितने फ्रॉड बहाने इधर से उधर बना बना के अपने आप को बचाते रहते हैं। कोई हमें बात ना कर दे बस वो खुश हो जाए, उसको इस तरह सेटिस्फाई करो, उसको उस तरह करो, मैं इसलिए नहीं आ सकी, मैं इसलिए नहीं रह सकी, मैं ये नहीं हो सका। वो कहते थे कोई बात नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो भी गए तो अल्लाह राजी कर देगा अगर वो राजी हो गया। तो कहते हैं सही बात यह कि जहाज से गायब रहने में मेरा कोई उजर नहीं था, मैं किसी वक्त भी माली और जिस्मानी तौर पे इतना कवि और पैसे वाला नहीं हुआ था जितना इस वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स ने तो सच बोला, फिर फरमाया कि अच्छा जाओ यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे मुतल्लिक कोई फैसला फरमा दे। मैं यहाँ से उठ के चला तो बनी सलमा के चंद आदमी मेरे पीछे लगे, कहने लगे इससे पहले तो हमारे इल्म में तुमने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने तुम तो अच्छे भले थे, ये तुमने क्या बेवकूफी की इस वक्त कोई बहाना कर देते जैसे दूसरों ने किया, और तुम्हारे गुनाह की माफी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तग़फ़ार करना ही काफी हो जाता, अगर वो उनके लिए भी तो कर रहे हैं। बखुदा ये लोग मुझे बार बार मलामत करते रहे, जैसे हमें नहीं होता हम कभी कोई बात करते हैं, फिर घर वाले कहें तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी थी, तुम्हें क्या दोस्त है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि तुम ये करती, तुम भी कुछ ऐसे कह देती, इतनी सो नेचुरल। आपको ऐसे लगता है कि जैसे मतलब वाकई इंसानों की बातें हो रही है, और सहाबा भी इंसान ही थे हमारे जैसे ही इंसान थे। यहाँ तक कि मेरे दिल में ये ख्याल आ गया कि मैं वापस जाऊं और जाके मैं कोई बहाना कर दूं, और जो बात पहले कही थी मैं कह दूं कि वो गलत थी और मेरे पास ही असल में मेरी ये वजह थी। اللہ اکبر. دیکھیں اگر ساتھی بھی انسان کے کیسے ہونے چاہیے جو سچے اور مخلص ہوں. اگر سچے ساتھی ہوں گے نا تو وہ کہیں گے سچائی کے اوپر, وہ سچائی پہ قائم رہنے کا کہیں گے, وتواصوا بالحق کریں گے. اور اگر ایسے ساتھی ہوں گے جو کہ خود جھوٹ کو اتنا برا نہیں سمجھتے تو وہ یہی کہیں گے نا کہ بھئی تم بھی بہانہ کر دو. مگر پھر میں نے دل میں کہا میں ایک گناہ کر بیٹھا ہوں, اب دو گناہ نہ بناؤں. ایک گناہ تو پیوں. پھر میں لوگوں سے پوچھا کہ پیچھے رہ جانے والوں میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں دو آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کر لیا. ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں دیا گیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. یہی جو مانو سکس آیت میں آئے. میں نے پوچھا وہ دو کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربیع اور دوسرے ہلال بن امیہ. تو ابن ابی حاتم کی روایت میں کہ ان میں سے مرارہ جو تھے ان کے پیچھے رہنے کا پتہ ہے کیا وجہ تھی, کیا سبب تھا؟ کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا. تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے پہلے تو اتنے وضوات میں حصہ لیا, اگر اس سال میں نہ بھی جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اکبر. کیونکہ ہم کتنی دفعہ کہہ دیتے ہیں نا کوئی کام ہم نے اچھے دو چار کر لی ہوں تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو اگر یہ والا نہ بھی کیا تو کیا ہو گیا, میں تو یہ بھی کرتی ہوں میں وہ بھی کرتی ہوں, میں تو قرآن پڑھتی ہوں میں تو ایسے بھی کرتی ہوں, تو کیا ہوا اگر میں نے یہ نہ کر لیا؟ جیسے ان کو آیا کہ میں نے ہر غزوے میں تو حصہ لیا, اگر اس میں نہ بھی گیا تو ایسا کون سا ہو گیا؟ ابھی میرا پھل پک رہا ہے, کیا فرق پڑتا ہے میں اس وقت نہ جاؤں؟ اس کے بعد جب انہیں اپنے گناہ کے اوپر گناہ کی خبر ہوئی تو انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ یہ باغ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں, یعنی گناہ پہ ان کی توبہ قبولیت ہوئی تھی. اور دوسرے جو تھے ہلال بن امیہ, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کی جو فیملی تھی وہ عرصے سے دور دور جگہوں پہ جیسے لوگ رہتے ہیں تو اس ٹائم پہ سمجھ لیں ایک فیملی ریونین تھا, ساری فیملی جمع ہو رہی تھی. تو ان کو یہ خیال آیا کہ اس سال میں جہاد پہ نہیں جاتا, میں اپنی فیملی میں ٹائم سپینڈ کروں. تو ان کو بھی جب اپنے گناہ کا خیال آیا تو انہوں نے بھی عہد کر لیا, اب میں اپنی فیملی سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لوں گا, اب نہیں میں نے ملی. اب کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے دو آدمیوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر میں مجاہدین میں سے ہیں. تو میں نے کہا بس میرے لیے انہی دونوں بزرگوں کا عمل جو ہے وہ ہی قابل تقلید ہے, میں انہی کو فالو کروں گا. میں نے یہ کہا کہ میں اپنے گھر چلا گیا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم تینوں کے ساتھ سلام کرنے سے, بات کرنے سے, ہر چیز منع کر دی. اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے مگر ان سب کا رخ ہم سے پھیر گیا. ایک دم سب ایسے ہو گئے تھے ان سے کہ جیسے بالکل بیگانے اسٹرینجر. ابن ابی شہبہ کی روایت میں کہ اب ہمارا حال یہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تھے کوئی ہم سے بات نہیں کرتا, نہ سلام کرتا تھا نہ سلام کا جواب دیتا تھا. کہنے کو بڑی آسان بات ہے لیکن اتنی مشکل ہے. دیکھیں ان کے اوپر کیا پھر مشکلات ہوئی. مجھے تب تو رزاق میں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا تو بالکل ہی بدل گئی. ایسا لگتا تھا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے, نہ ہمارے باغ اور مکان وہ ہیں جو پہلے تھے, سب اجنبی نظر آنے لگے. وہی جو بات ابھی آئی ہے نا کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی. کبھی ایسا ہوتا ہے نا انسان کے اوپر اتنا ٹف ٹائم آتا ہے کہ ہر چیز اپنا گھر بھی اس کے اندر بھی دل نہیں لگتا. انسان کے لیے ایسا لگتا ہے ہر چیز ہی اجنبی ہو گئی. اور کہتے ہیں مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی اگر میں اس حال میں مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے. یا خدا نہ خواستہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں تو ساری زندگی سب لوگوں میں اسی طرح ذلیل و خوار پھرتا رہوں گا. اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانی ہو گئی, ویران نظر آنے لگی. اس حال میں 50 راتیں گزر گئیں. اس زمانے میں میرے دونوں ساتھی مرارہ اور ہلال تو اس طرح شکستہ دل ہو کے گھر میں بیٹھ رہے, رات دن روتے تھے. دیکھیں سوچیے, اور ان کا رونا کس وجہ سے تھا؟ ان کا رونا اس وجہ سے تھا جو غلطی ہو گئی ہم سے, اس وجہ سے. ورنہ وہ بھی کہتے چلو اچھا ٹھیک ہے, ان کو ہماری قدر ہی نہیں. اتنے دن سے ہم اور غزوات میں جاتے رہے, ہم نے بدر میں حصہ لیا سارا کچھ, یہ اتنے ہی ہم سے ہو گیا کہ ایک ہم سے قصور اور گیا اور اس کا اتنا انہوں نے بنا لیا بات کو اور ایسے کر لیا. تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ جا کے منافقین کے ساتھ بیٹھ جاتے، ان کے ساتھ مل جاتے، ان کے ساتھ مل کے باتیں بناتے، پلاٹنگ کرتے، سازشیں کرتے اور خوب پروپیگنڈا کرتے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور ایسے ہیں. نہیں، کیونکہ اخلاص تھا نا اندر. دن رات رو رہے ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ رہے اللہ غفور الرحیم ٹھیک ہے ناراض ہونا ناراض ہوتے رہے، نہیں بات کرنی نہ کرے، اللہ غفور الرحیم خود ہی ہمیں معاف کر دے گا. جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی بتا بھی دے ہماری غلطی ہے، ہمیں پتا بھی چل جائے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں کیا پرواہ، نہیں بھی ہم سے یہ ملتے یا نہیں بھی ہم سے بات کرتے یا ہم سے ہمیں انہوں نے یہ بات بتائی ہے، انہوں نے ہم سے کٹ آف ہونا ہے اس وجہ سے ہوتے رہے، اللہ غفور الرحیم ہم بس وہ ہمیں معاف کرے گا، ہمیں کسی کے انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا. یہ دن اور رات رو رہے تھے، انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہیں کہ مائگریٹ کرتے چلے جاتے. اللہ اکبر، سوچیں ان کو کس قدر غم ہوگا. اچھا یہ بھی نہیں انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ہم سے بات کرتے، ہم اپنے باغوں کی ٹیک کیئر کریں، ہم اپنی باقی چیزیں کریں، چلو شکر ہے ہم آرام کریں. پہلے تو مصیبت ہی روز ڈالے رکھتے تھے، جیسے منافقین کہتے ہیں کہ بھئی روز ہی ایک مسئلہ، روز ہی ان کا یہ کام کہ بھئی یہ اب کرنا ہے، اب ادھر جانا ہے اور اب ادھر، ہماری تو جان چھوٹی روز کے ان احکامات سے، ہم تو اب آرام کرتے ہیں. بھائی یہ بھی نہیں، رات دن رو رہے تھے، کہتے ہیں کعب کے لیکن میں جوان آدمی تھا، میں باہر نکلتا تھا، میں چلتا پھرتا تھا، نماز میں سارے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا، بازاروں میں پھرتا تھا، مگر نہ کوئی مجھ سے کلام کرتا تھا، نہ میرے سلام کا جواب دیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں نماز کے بعد حاضر ہوتا، سلام کرتا تو یہ دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو کہ ان جواب کے لیے ہلے یا نہیں. پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظریں چرا چرا کے آپ کی طرف دیکھتا، تو مجھے پتا لگتا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتی ہیں، جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو رخ پھیر لیتی ہوں. جیسے ماں نہیں ہوتی، شفیق سی ماں. اچھا بچے کو سزا بھی دیتی ہے لیکن دل میں نہیں اس کے ہوتا، کوئی گرج نہیں ہوتا دل. تو کہتے ہیں جب لوگوں کی یہ بے رخی، یہ جب لمبا ٹائم ہو گیا، تو ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی کے دادا کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے، یعنی بیسٹ فرینڈ بھی تھے، کزن بھی تھے. میں ان کے باغ میں دیوار پھلانگ کے داخل ہوا اور ان کو سلام کیا، خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا. اب وہ بھی کہتے کہ دادا کہتے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، کوئی اور تھوڑی دیکھ رہا، تھوڑی دیر کے لیے بات کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیے سبحان اللہ ان کی اوبیڈینس آپ نے دیکھی کیسی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا بیسٹ فرینڈ ہے نا، سلام کا بھی نہیں جواب دینا. میں نے پوچھا کہ دادا کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پہ دادا نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب ہی نہیں دیا. جب میں نے بار بار سوال دہرایا، تیسری چوتھی دفعہ، بس انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ جانتا اور اس کا رسول. کہتے میں رو پڑا اور اسی طرح دیوار پلان کر باغ سے باہر آ گیا. اسی زمانے میں ایک دن میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا ایک نبتی شخص جو غلہ بیچنے کے لیے شام سے مدینہ آیا تھا، اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے. لوگوں نے مجھے دیکھ کے میری طرف اشارہ کیا، وہ آدمی میرے پاس آیا، مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو ایک ریشمی رومال میں لکھا ہوا تھا، یعنی ایک بادشاہ نے خط بھیجا ان کو، اور وہ سلک کے اندر ریپ تھا، اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا، اما بعد مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو دور کر دیا. اللہ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا ہے، اگر تم ہمارے پاس آنا پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھا تو کہا یہ میرا ایک اور امتحان آ گیا کہ کافروں کو بھی مجھ سے امید ہو گئی ہے کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا، یعنی اتنی میری نوبت آ گئی کہ کافر بھی اب مجھے بلا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے نبی نے تمہاری قدر نہیں کی، تم آ جاؤ ہمارے پاس. اب کوئی اور ہوتا ہے جس کے ایمان میں یعنی کوئی نفاق ہوتا کسی کے اندر، تو وہ کہتا کہ میں 10 دفعہ جاتا ہوں، چھوڑو ان کو، یہ یہاں پہ پڑے رہے، نہیں بولتے نہ صحیح، اتنا بھی کیا میرا قصور ہو گیا، چلو ہم چلتے ہیں. اب مجھے آفر آ گئی ہے وہاں سے، دیکھیں اب بادشاہ نے بلایا ہے، سوچیں عام آدمی نے نہیں. آپ کو مسئلہ نہیں کہ آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں، کہیں کسی فورن کنٹری سے، کہیں سے بہت بڑی کسی کے گورنر کی، کسی کے پریزیڈنٹ کی آفر آ جائے کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو رکھیں گے اپنے ملک میں، تو دوڑے چلے جائیں گے بھائی. اور خاص طور پہ جب آپ ناراض ہوں کہ بھی انہوں نے تو میری قدر ہی نہیں کی ہے، یہاں پہ تو ساری مصیبت ہی مجھے پڑی گی. اب دیکھیں یہاں پہ رو رہے ہیں اتنے, لیکن کہتے ہیں نہیں جانا نہیں ہے. میں نے ایمان دیکھے ان کا کیا تھا, ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے توبہ ان کی قبول کر لی کہ یہ کس کیسے لوگ تھے. اگر چلے جاتے تو دیکھیں سارا معاملہ ختم ہو جاتا. کہتے ہیں میں یہ خط لے کے آگے بڑھا, ایک دکان پہ تنور لگا ہوا تھا, میں نے اس خط کو اس میں جھونک دیا. آپ فرماتے ہیں جب 50 میں سے 40 راتیں گزر چکی تھی تو اچانک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد خزیمہ بن ثابت میرے پاس آ رہا ہے. آ کر یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو. میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں, یعنی اتنی حد تک بھی تیار ہیں, دیکھیں کیا طلاق دے دوں یا کیا کروں. انہوں نے کہا کہ نہیں طلاق نہیں دینی, اس سے بس عمل الگ رہو, قریب نہ جاؤ. اسی طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے لیے بھی پہنچا. میں نے بیوی سے کہہ دیا تم اپنے مکے چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک کہ اللہ کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے. ہلال بن امیہ کی بیوی خولہ بنت عاصم یہ حکم سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کیا ہلال بن امیہ ایک بوڑھے ضعیف آدمی ہے اور کوئی ان کا خادم بھی نہیں ہے, نوکر بھی نہیں ہے, وہ اتنے یعنی نظر بھی کمزور ہے, کیا آپ یہ اجازت دیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ فرمایا کہ خدمت کرنے کی تو ممانعت نہیں ہے, وہ تو منع نہیں ہے, البتہ تمہارے پاس نہ جائیں. انہوں نے عرض کیا وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہو گئے کہ ان میں کوئی اب ویسی ہمت نہیں, اور واللہ ان پہ تو مسلسل گریا تاری ہے, رات دن روتے رہتے ہیں انہیں میرے پاس کیا آنا. میں نے سوچیں وہ کتنے ضعیف تھے, اتنے کمزور تھے, نظر بھی کمزور تھی, اور پھر بھی ایگزمپٹڈ نہیں ہے کہ اگر چلو کوئی بات نہیں کہیں کہ ہاں میرے بڑھاپے کو ہی دیکھ لیتے ایسے ہوتے, میں کون سا اتنا جوان تھا اگر میں نہیں گیا تو کوئی بات نہیں. کتنے ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں اور غلط کر کے بھی ہم کتنے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں. انہوں نے جسٹیفیکیشن نہیں دی, وہ جسٹیفیکیشن کون دیتا ہے غلط کر کے؟ یہ پارا کس سے شروع ہو رہا ہے؟ جسٹیفیکیشن دینے سے, عذر بہانے وہ کیا ہے؟ جسٹیفیکیشن اپنی صفائیاں پیش کرنا کہ نہیں نہیں یہ تو ہمارا یہ تھا, یہ مسئلہ وہ فلان, یہ غلط کر کے مان جانا یہ مومن کی نشانی, اور غلطی کر کے اس کے اوپر مضر رہنا, اس کو جسٹیفائی کرنا, اس کے اوپر بہانے کرنا, اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا, یہ منافق کی نشانی. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی میرے بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت لے لو جیسے کہ آپ نے ہلال کو اجازت دے دی ہے. میں نے کہا میں نہیں ایسا کروں گا. معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں. اس کے علاوہ میں جوان آدمی ہوں, بیوی کے ساتھ رہنا احتیاط کے خلاف ہے, اس لیے اس حال میں میں نے 10 راتیں اور گزار دی, یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئیں. مسند عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ اس وقت ہماری توبہ رسول اللہ علیہ وسلم پر ایک تہائی رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی. سوچیں ام المومنین حضرت ام سلمہ جو اس وقت حاضر تھی, انہوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو قابل مالک کو اسی وقت اسی خبر کر دی جائے. آپ نے فرمایا ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا. قابل مالک فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کے میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا, اور حالت یہ تھی کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ مجھ پہ میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی, اچانک میں نے سلا پہاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا کعب بن مالک خوشخبری ہو, بشارت ہو. بلند آواز سے کہنے والے ابو بکر تھے جنہوں نے جبل سلا پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اللہ نے کعب کی توبہ قبول کر لی, بشارت ہو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے ایک اور روایت میں یہ خوشخبری حضرت کعب کو سنانے کے لیے 2 آدمی دوڑے, ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا تو جو پیچھے رہ گیا تھا اس نے یہ کیا کہ سلا پہاڑ پہ چڑھ کے آواز دے دی, اور کہا جاتا ہے یہ دوڑنے والے 2 تھے, ابو بکر صدیق اور حضرت عمر. پھر کتنی ان کو خوشی ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی, اس لیے کہ دل میں ایک دوسرے کے لیے کینے گرجز نہیں ہیں. وہ جو بولنا بند کیا تھا وہ بھی اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. اور جب توبہ قبول ہو گئی تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی محبتیں بھی اللہ کی خاطر اور ان کی دشمنیاں بھی اللہ کی خاطر ہوتی تھی. قابل مالک فرماتے ہیں یہ آواز سن کے میں سجدے میں گر گیا. کہتے ہیں انتہائی خوشی سے رونے لگا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب خوشادگی آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خوشخبری دی. دیکھیں ان کی خوشخبریاں کیسی تھی نا, کتنی پیاری, یعنی ان کے لیے خوشی کی چیزیں کیا تھی. اب سب طرف سے لوگ ہم تینوں کو مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑے. بعض گھوڑوں پہ سوار ہو کے میرے پاس پہنچے, مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سب سے پہلے پہنچ گئی تھی. آپ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ جوک در جوک مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے. آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں داخل ہوا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, آپ کی گھر صحابہ کا مجمع لگا ہوا. مجھے دیکھ کے سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کے میری طرف لپکے, مجھ سے مصافحہ کر کے توبہ قبول ہونے پہ مبارکباد دی. طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا. جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا. آپ نے فرمایا اے کعب بشارت تو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری زندگی میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے بہترین دن ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکم آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ اللہ اکبر, یعنی آپ خود مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول, یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا؟ ان کو یہ تھا کہ اللہ راضی ہوا ہے کہ نہیں, اللہ نے توبہ قبول کی ہے یا نہیں. آپ نے خود ہی یہ بات کہی ہے یا اللہ نے کہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے. تم نے سچ بولا تھا, اللہ نے تمہاری سچائی کو ظاہر کر دیا. جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنا سارا مال متا اس سے نکل جاؤں, سب کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں, کچھ مال اپنی ضرورت کے لیے رہنے دو, یہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا اچھا پھر آدھا مال صدقہ کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر میں نے کہا میں ایک تہائی مال کی اجازت چاہتا ہوں, تو آپ نے اس کو قبول کر لیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے, اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی سچ کے سوا کوئی کلمہ نہیں بولوں گا. پھر فرمائے جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا الحمدللہ کہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پہ نہیں آیا, اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے. آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے کوئی نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا, جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا, کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اس طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح دوسرے جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے. تو یہ ان کے بارے میں آئی, یہ ان کا سارا واقعہ تھا جو انہوں نے خود بیان فرمایا ہے, اور یہ تفسیر مظہری میں بھی آپ معرفۃ القرآن میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ابن کثیر اور جتنی بھی کتابیں تفسیر کی ہیں سب میں تو ثم تاب علیہم لیتوبوا, پھر وہ مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ توبہ کریں تاکہ وہ پلٹ آئیں. یہ اللہ کی رحمت ہوئی, مہربانی ہوئی کہ توفیق مل گئی ان کو توبہ کی. یہ بھی توفیق مل جانا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے. انہوں نے اتنے دن کتنی مشکلوں سے گزارے اور اس میں کتنا روئے دھوئے اللہ کے سامنے, تو وہ اللہ کی طرف پلٹے, اللہ بھی ان پہ مہربان ہو گیا. جب انسان کے اوپر مصیبتیں زیادہ آ جاتی ہیں نا تو بعض دفعہ وہ اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے, اس کے اندر شکوے شکایتیں آنے لگتی ہیں. لیکن دیکھیں یہ کیسے لوگ تھے, یہ لوگ سچے تھے نا, اندر سے بھی سچے تھے, ان کا ایمان بھی سچا تھا, تو ان کے اندر کوئی گلے شکوے نہیں آئے. بہت ساری شکایتیں ہو سکتی تھی, بہت ساری, کہ ہم جب نیکیاں تھوڑی بہت کر لیتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ایک آدھ گناہ کرنے سے کیا فرق پڑ گیا, اور ایک آدھ چیز میں پیچھے رہ گئی تو اس میں کیا ہو گیا, اور ان کا قصور کیا تھا؟ ٹالنا, ٹال مٹول, آگے سے آگے. اچھا کل چلے جائیں گے, پرسوں چلے جائیں گے, ترسوں چلے جائیں گے. کعب بن مالک کا تو یہی تھا نا, ترسوں اس طرح کرتے کرتے. تو انسان زندگی میں نیکی کے موقع صرف اس لیے گنوا دیتا ہے کہ چانس ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بس آج کرتا ہوں, آج کل کر لوں گی, کل نہیں پرسوں, اچھا ابھی کرتی ہوں, اچھا ابھی بس یہ ہو جائے تو کرتی ہوں, اور وہ نیکی کا موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور انسان کو پتا بھی نہیں چلتا اس نے کتنا بڑا نقصان کر لیا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ تو آیتیں اتر گئی, ان کی معافی ہو گئی, ان کو پتا چل گیا ان کا قصور کیا تھا. ہمیں تو کوئی بتانے نہیں آئے گا, ہمارے لیے تو کوئی آیتیں نہیں آئیں گی کہ ہم نے کیا گما دیا, کہ اس وقت کون سا اتنا بڑا چانس تھا جو ہم سے مس ہو گیا, یا کون سی ہم سے غلطی ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. تو آل دا ٹائم ہمیں تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں تو کوئی وقت میں بھی مطمئن نہیں ہم بیٹھ سکتے, کیونکہ کون سی وحی آئے گی جو ہمیں بتائے گی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے, یا کوئی بات ہم سے ایسی ہو گئی جس سے وہ ناراض ہے. سب سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے زمین پہ ایسا کوئی قدم نہ ہو جس میں جو تیری ناراضگی کے حال میں ہو، نہ ہم سے راضی ہو جانا. اب آپ دیکھیں اس سے بہت سارے ہمیں سبق ملتے ہیں. ایک تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وار اسٹریٹجی تھی کہ ایک طرف جانا ہوتا تھا دوسری طرف کو چلتے تھے، تو یہ خلاف نہیں، یہ کوئی جھوٹ اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ جنگ کے اندر یہ جائز ہے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کا دن پسند کیا، اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں. اور پھر تیسری چیز دیکھیں، کسی کو بھی راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا صحیح نہیں، کیونکہ اس کا انجام پھر صحیح نہیں ہوتا. اور چاہے وہ کوئی بھی بڑے، اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کو راضی کرنا اور ان کے لیے کتنا مشکل تھا کہ ہمارے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائے، یہ تو ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا. اور کتنا آسان تھا کہ کسی طرح بس دو بہانے کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے. ہم سوچ لیتے نا کہ بھئی ہمارے لیے دعا کریں گے تو بس ٹھیک ہے، ہماری بھی توبہ ہو جائے گی، تو اس میں کیا برائی ہے. لیکن کسی کے لیے بھی، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ ایون دیکھیں یہاں پہ تو نبی تک کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں. یہی ہم دیکھ رہے ہیں نا اس وقت سے سورہ توبہ میں، اس کا بھی انجام اچھا نہیں. منافقین اس حد تک کیوں پہنچ گئے تھے؟ کیونکہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح جھوٹ بول کے ان کو بس راضی کر لیں، بس یہ ٹھیک ہے راضی ہو گیا تو بس. یہ نہیں ان کو ہوتا تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور آج ہمارا بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو پھر ہمارے سارے کام بن جائیں گے قیامت میں، ہمیں کسی اور چیز کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود ہی ہمیں بخشوا لیں گے. یہ انہوں نے تو نہیں سوچا. اور اس واقعے سے صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انتہائی محبت اور انتہائی اطاعت کا جذبہ ہے، وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ اکیلے میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ادھر ادھر نہیں ہوئے، کیونکہ وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی سپاہی نہیں کھڑا ہوا تھا ان کو دیکھنے کے لیے، ہر ایک کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں تھے جو یہ دیکھے کہ بھائی کوئی ان سے بات تو نہیں کر رہا. دوسرے آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ خدمت میں حاضر بھی ہوتے تھے، پھر کنکھیوں سے دیکھتے بھی رہتے تھے میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے. اور ایمان کتنا پکا تھا کہ بادشاہ کے خط کو بھی تنور میں ڈال دیا، اور بادشاہ خود بلا رہا ہے تو اس کا مطلب اچھا ہی رکھے گا جو بلا رہا ہے. تو اتنے بڑے بادشاہ نے لالچ دیا اور پھر بھی یہاں پہ کیا مل رہا تھا؟ اگر دنیاوی طور پہ دیکھا جائے کیا مل رہا تھا ان کو؟ ایمان ہی تھا نا. جس کے لیے ایمان قیمتی ہوتا ہے نا، پھر ہی وہ قربانیاں دے سکتا. اور دیکھیں توبہ قبول ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور عام صحابہ کیسے بشارتیں دینے کے لیے بھاگے، بشارت دینے کے لیے. اور جب کہا تھا کہ نہیں بات کرنی تو کسی نے نہیں بات کی، چاہے وہ رو بھی پڑے تو نہیں بات کی. اور جب کہا کہ ہاں توبہ قبول ہو گئی تو سارے بھاگ پڑے. اس کا مطلب دل صاف تھے، سب نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے. اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ خوشی کے موقع پر کسی کو مبارکباد دینا یہ سنت سے بھی ثابت ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کے لیے بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، صدقے سے بھی گناہ مٹتے ہیں. کرنے کے طور پہ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ شکرانے کے طور پہ وہ صدقہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کری، تو ابھی ہم آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں. تو ان اللہ ہوا التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی ہے کہ جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو، اگر یہ جھوٹ بولتے ان کی بات کو اگر مان بھی لیتے تو توبہ کی قبولیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں. پھر اللہ تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں ہی، جو کیونکہ یہ سچے تھے، ان کے بارے میں ہی اور ویسے بھی لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے اس کے اندر ایک رہنمائی فرمایا، یا اللہ تینا امن اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، سچے لوگوں کی کمپنی رکھو. سچا ہوگا کوئی تو ایک کا ہاتھ، ایک کا پیر پھسلے گا تو دوسرا اس کو تھام لے گا، کیونکہ وہ بھی سچا ہوگا نا. تو سچوں کے ساتھ دو. اور سچے کون ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ سچے کون ہیں؟ یہ لوگ کو اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کام کیا اب ان کو چھوڑ ہی دو، دیکھو تم نے یہ کام کیا تھا، نہیں، ان سچوں کے آپ ساتھ رہیں. ایک تو یہ بھی مانا ہو گیا. ویسے بھی سب کو کہا گیا کہ انسانی زندگی کا ایک اصول ہونا چاہیے کہ چاہے دنیاوی فائدہ نہ بھی ملے، جیسے ہم ان کو شاہد حسان کے ساتھ جا کے ملنے کی آپشن ملی تھی، اپنی دنیا بنا سکتے تھے، مگر انہوں نے سچوں کا ساتھ دیا. اور سچے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں، انہی کے ساتھ رہے. اور دیکھیں اس حالت میں کتنے شیطان نے وسوسے ڈالے ہوں گے. یہ کتنا بڑا ٹیسٹ ہوگا نا یہ 50 ڈیز کا، کہ اگر ذرا بھی کوئی یعنی ایمان کی کمزوری ہوتی یا ایمان میں کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی خلل ہوتا، تو یہ ٹائم تھا کہ یہ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ چکے ہوتے. اور اس میں ٹیسٹ صرف ان تین کا نہیں تھا، سب کا ہی ہو گیا. اس لیے کیونکہ سب ہی لوگ نا، تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے، تم ان سے بائیکاٹ کرتے ہو کہ نہیں کرتے. صحابہ کا کردار دیکھیں کتنا زبردست ہے. دیکھیں منہ پہ تالے پڑ گئے، کیا وہ دوستیاں نہیں رکھتے تھے، رشتے داریاں نہیں رکھتے تھے؟ ایک گھر میں بیوی خاوند رہ رہے ہیں، کون دیکھ رہا تھا ان کو؟ تالے کس نے لگائے تھے؟ کہ وہ ایک اللہ کا خوف، اس کا ڈر اور تقویٰ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہم باتیں بنا کے ان کا برا حال کر دیں. انہوں نے دیکھیں کوئی باتیں نہیں بنا رہے، بس سب خاموش ہو گئے. تو سچوں کا ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو لازم رکھو، کیونکہ سچائی نیکی کی ہدایت دیتی ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے. انسان سچ بولتا رہتا ہے اور اللہ کے ہاں پھر سچا لکھ لیا جاتا ہے، اور تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں. ایک بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کا ارادہ کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے. مجھے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہاں سچوں میں ہی شامل فرما دینا، ہمیں سچوں کا ساتھ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں اسے. پھر مزید کی روایت ہے، اور بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے کہا آپ نے جس شخص کو دیکھا تھا اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو جھوٹ بولتا تھا، پھر وہ جھوٹ اس سے نقل ہو کے یعنی اس سے فردر آگے پہنچتا تھا اور دنیا میں پھیل جاتا تھا، اس کے ساتھ قیامت تک یہی کیا جاتا رہے گا، کہ یعنی اس کا جبڑا اسی طرح چیرا جاتا رہے گا ہمیشہ. یہ اس کی ظاہر ہو سکتا ہے کہ جو برزخ کے اندر اس کی سزا ہے، قبر کے اندر اس کے لیے عذاب ہے، یہ جھوٹ بولنے گا، کہ اس سے آگے باتیں لوگوں تک پہنچی، وہ آگے سے آگے، کیونکہ وہ جھوٹ تھا، وہ آگے سے آگے پھیلتا گیا. تو سچوں کی کمپنی یہاں پہ رکھنے کا کہا گیا، سچوں کی کمپنی اپناؤ. عام طور پہ ہم یہی سوچتے ہیں سچ بولیں گے شامت آئے گی، یہ ہوگا، لیکن دیکھیں یہاں پہ سچائی کا کتنی بڑا فضیلت اور کتنی اہمیت بتائی گئی، کہ دوستی کا معیار بتا دیا گیا کہ کیسے لوگوں کے ساتھ ہم نے رہنا، کیونکہ جیسے ہم لوگوں کے ساتھ رہیں گے ویسا ہی ہمارا بھی مزاج بن جائے گا. خود بھی سچ بولنا، جن کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے وہ بھی وہ لوگ ہوں جو سچے ہوں، مخلص ہوں. ما کان علی اہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب، کن کے لیے نہیں ہے اہل مدینہ کے لیے اور جو ان کے آس پاس ہیں، کن میں سے؟ عرب میں سے، یعنی جو مدینہ کے رہنے والے، جو مدینہ سٹی کے ہیں، اور جو ان کے ارد گرد جو قبائل رہتے تھے نا، ان میں جو بدو رہتے تھے، ان کے لیے نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ مطلب ان کے لیے جائز نہیں ہے، ان کو یہ زیب نہیں دیتا. کیا چیز؟ تخلف کہ وہ پیچھے رہ جائے, کس سے؟ ان رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور یہ پیچھے آرام فرما رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے, یعنی مدینہ والوں کے لیے بھی. اور یہ جو اناؤنسمنٹ تھی, یہ جو اعلان تھا کہ سب نے نکلنا ہے, یہ صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں تھا بلکہ ارد گرد کے جو قبائل تھے نا ان کے لیے بھی تھا کہ آپ لوگ بھی نکلے. تو یہ تو تمہیں سوٹ ہی نہیں کرتا, ایک ایمان والے کو یہ سوٹ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا ہو اور اس کا نبی جا رہا ہو جنگ کی صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه, اور نہ یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے نفس کے وہ بے پرواہ ہوں اپنے نفسوں کی وجہ سے آپ کی ذات سے. یعنی اپنی جان کی فکر ان کو اتنی ہے کہ نبی کی جان سے بھی زیادہ ان کو اپنی جان کی فکر ہو جائے, نبی سے بے پرواہ ہو جائیں اپنی وجہ سے کہ ہم آرام سے بیٹھے, اس وجہ سے ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ نبی جائیں اور جا کے وہاں پہ سفر کی مشکلیں برداشت کریں, وہ وہاں پہ جائیں سختی میں مشکل میں اپنے آپ کو ڈالیں اور ہم گھر میں آرام کرتے ہیں. یہ جائز ہی نہیں, یہ تو زیب ہی نہیں دیتا. یعنی آپ تو جنگ کے لیے نکلیں اور یہ دو لوگوں کا, دو طرح کے لوگوں کا بتایا گیا, ایک اہل مدینہ اور ایک عرب جو ارد گرد رہتے تھے, کہ یہ بیٹھے رہے پیچھے, ان کو اپنی جانیں اتنی پیاری ہیں. یعنی ایک طرح سے ان کو ڈانٹ دلائی گئی ہے کہ تمہیں اپنا آپ اتنا وہ پیارا ہے کہ تم پیچھے رہو اور تمہیں پرواہ ہی نہ ہو, اپنی جان کی زیادہ فکر ہے اور ان کی جان سے. آپ کو پتا ہے نا ابو خیسمہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا, جن کی بیویوں نے چھڑکاؤ بھی کیا ہوا تھا, ٹھنڈی جگہ بنائی ہوئی تھی, پانی کا انتظام, کھانے کا انتظام, سارا کچھ رکھا ہوا ہے, اور بڑے آرام دہ باغ کے اندر, سوچے باغ کے اندر کتنی آرام دہ ان کے لیے نشست بچھائی ہوئی ہے کہ آئیں گے بیٹھیں گے کھائیں گے پیئیں گے, اور اسی وقت ان کو خیال آتا ہے ہمارے نبی نکلے ہوئے, کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ادھر بیٹھ کے آرام کروں اور وہ مشکل کے اندر ہوں, وہ نہ نکل پڑے اسی وقت. ذالک بانہم, ذالک بانہم یہ بوجہ اس کی کہ بے شک انہیں, کیا مطلب ہے اس بات کا, یعنی کہ یہ ان کو پیچھے رہنا جائز نہیں ہے, پیچھے ان کو نہیں رہنا چاہیے. کیوں؟ حالانکہ ان لوگوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے اس لیے کہ لا یصیبہم ظمأٌ ولا نصبٌ ولا مخمصۃٌ, تین چیزیں بتائی گئی, نہیں پہنچی ان کو کوئی پیاس, کوئی تھکاوٹ, نہ کوئی بھوک, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جو نکلے نکلتے اگر یہ, تو ان کو کوئی پیاس, کوئی تھکاوٹ جو بھی ہوتی, جو ان کو بھوک لگتی اللہ کے راستے میں. ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار, اور نمبر فور چیز, اور نہیں جو انہوں نے لتاڑا کسی لتاڑنے کی جگہ کو کہ غصہ دلائیں کفار کو. اب یہ غور سے سنیں کیونکہ آپ اس میں لاسٹ ہو جائیں گے آیت میں. جو جب نکلتے ہیں ظاہر ہے تو جتنا راستہ طے کرتے ہیں, جس شان کے ساتھ لشکر نکلتا ہے اللہ کے راستے میں, تو کافروں کے لیے یہ بڑا غصہ دلانے کی بات ہوتی ہے. کافروں کے لیے ظاہر ہے وہ اتنے بڑے لشکر کو نکلتے ہوئے جب دیکھیں گے تو ان کے لیے غیظ اور غضب کا یہ باعث ہوگا. ولا ینالون من عدو نیلا, اور نہیں انہوں نے پایا یا لیا کسی دشمن سے کچھ لینا. کیا کیا لیا جاتا ہے دشمن سے؟ یعنی کوئی بدلہ لیا, ان کا مال چھین لیا, یا کچھ اور ان سے حاصل کیا, مال غنیمت ملا, یا کوئی بھی ان کو فائدہ پہنچا. اب یہ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ پانچ چیزیں, پیاس, تھکاوٹ, بھوک, راستہ طے کرنا جس سے کافر کو تیش آئے, غصہ آئے کہ یہ لشکر آ رہا ہے, اور جو بھی انہوں نے پایا, اس سب کے اوپر کیا ہے؟ وہ نہیں یہ کرتے مگر عمل صالح, لکھ لیا گیا ان کے لیے اس کی بدلے میں عمل صالح, ایک نیکی لکھ لی گئی, نیک عمل لکھ لیا گیا. اب بھوک تو نیچرل چیز ہے, تھکاوٹ نیچرل چیز ہے, پیاس نیچرل چیز ہے, لیکن ان کے اوپر بھی اجر مل رہا ہے. کیوں؟ تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو نا, اس لیے. سبحان اللہ, تم سوچتے ہو تم پیچھے رہ جاؤ گے, تم آرام کرو گے, نبی جائے نا وہ لڑے, مسلمان لڑے, ہم ادھر بیٹھے ہیں آرام سے اپنے باغوں میں. حالانکہ اگر تم نکلتے تو پتا تمہیں کیا ملتا, तुम्हें कोई जो थकावट तुम्हें होती, तुम्हें प्यास लगती, तुम्हें जो कोई भूख भी लगती अल्लाह के रास्ते में, तुम जो चलते अल्लाह के रास्ते में जितनी जमीन क्रॉस करते, तुम अगर वहां पे माले गनीमत पाते या दुश्मन से को मुकाबला होता उसकी वजह से तुम्हें कुछ भी मिलता, उसके भी बदले में तुम्हारे लिए नेकी लिखी जाती, नेक अमल लिखा जाता। तो ये तो अल्लाह का एहसान है तुम पे, तुम्हारा कोई अल्लाह के रसूल पे एहसान नहीं है कि तुम अगर निकलते तो बहुत बड़ी बात है। तुम तो अपने लिए एहसान कर रहे थे, अपने लिए नेकी कमा रहे थे। ये नेकी के तौर पे तुम्हारा हार हार फेल, तुम्हारी भूख भी नेकी लिखी जाती, तुम्हारी प्यास भी नेकी लिखी जाती, अल्लाह के रास्ते में थी ना, इस पर भी अजर मिलता। कितनी प्यारी ये बात है कि दीन के मिशन में जो साथ चला है, जितना वो काम करता है उस रास्ते में, वो थकता भी अगर है ना, उसके ऊपर भी उसके लिए अजर लिखा जाता है। वो उसको प्यास भी लगती है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुमसे तो इल्ला कुतिबला हूँ, मगर यानी कोई चीज भी उसको होती है, कोई तकलीफ भी अल्लाह के रास्ते में होती है, एक कदम भी उठता है ना, ला या तो ऊन मऊती अन, ये जो लताड़ना है किसी जगह को, यानी जिस जगह पे वो चल रहे हैं, उनके चलने से, उनके घोड़े की टापों से जो रास्ता क्रॉस करते हैं, हर हर कदम पे उनको अजर मिल रहा है। वो दुश्मन से भी उनको जो कुछ मिलता है उसके ऊपर भी अजर मिल रहा है। अल्लाह अकबर। तो ईमान वाले के लिए तो नफा ही नफा है, हर चीज उसके लिए नेकी के तौर पे लिखी जा रही है, कोई तकलीफ भी उसके लिए नेकी वो बढ़ा रही है उसकी। किस कदर अल्लाह ताला ने उनकी हौसला अफजाई की जो निकले थे, और कितनी यानी उनके लिए कितनी बड़ा अजर एक लिखा कि देखो हर चीज के ऊपर अजर लिखा जा रहा है। बाज लोग हम ऐसी चीजों पे कदर नहीं करते। आज हम देखें जैसे मसलन हम दीन का इल्म सीख रहे हैं, कुरान का इल्म सीख रहे हैं, उसके लिए हम अगर थकते हैं या कुछ है तो इतना उसका वावेला करते हैं, हाय मैं तो थक गई, हाय मेरा तो कल इस तरह हो गया, वो तो मैं नाश्ते के बगैर बैठ गई, मैं तो इस तरह हो गई, मैं रात को मैं सो नहीं सकी तो इस वजह से मैं तो क्लास में ही नहीं आई, मैंने तो इसलिए बैठी ही नहीं। हालांकि ये नहीं सोचते कि एक एक चीज जो इस रास्ते में कोई तरह की भी एक कांटा भी चुभ रहा है ना, एक आपको जरा सी थकावट बैठने में भी हो रही है ना, उसके ऊपर भी अजर लिखा जा रहा है। हमारी एक स्टूडेंट है, उनके भाई की डेथ हुई थी, तो वो फिर भी क्लास में आ गई, कहा मैंने क्लास नहीं छोड़नी सके भाई की। देखिए इसके ऊपर भी अजर उनको मिलेगा। कोई इस रास्ते में जो भी निकलता है, क्या अब आप मस्जिद जाने के लिए निकले, वो भी अल्लाह का रास्ता है, इल्म का रास्ता भी अल्लाह का रास्ते में निकलना है, इल्म के लिए निकलना, कोई इसमें मुश्किल आ रही है। क्या आप देखे जुमे का दिन है, आप भाग दौड़ करते हैं, बच्चे हैं, घर है, नाश्ता जल्दी कराना है, ये करना है, वो करना है, मुझे बहुत सारी चीजें मतलब कम टाइम के अंदर करनी पड़ती है, मुझे ऐसे करना पड़ता है, ये है, मेहमान भी आए हैं, उनके भी काम है, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, फलाने, आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर अजर नहीं मिल रहा? जितनी जिसकी एफर्ट है हर एक के लिए लिखा जा रहा है, इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिहुन इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, मेरा रब इतना करीम है कभी मुहसिनीन का अजर जाया नहीं जाने देता। जो बूढ़ा बैठा हुआ है, जिसके लिए बैठना मुश्किल है इतनी देर, उसके बैठने पे, उसकी थकावट पे भी उसको अजर है। जो सुन रहे हैं, सुन सुन के थक गए, उनके थकने पे भी अजर मिल रहा है उनको। जिनके पास मुश्किलात हैं, बीमार हैं, छोटे बच्चे हैं, फिर भी वो करते हैं काम, तो हर एक चीज पे अजर पा रहे हैं, कोई जाया नहीं हो रहा आपका। देखिए जिंदगी में तो कई मुश्किलात आती हैं, और इंसान मसलन बाजार भी आप जाते हैं ना, उसमें भी थकते हैं कि नहीं बताएं, गर्मी भी होती है कई दफा बाजारों में, हम अपने मुल्कों में जाते हैं, सारा सारा दिन वहां पे घूम घूम के थक के रात को पहुंचते हैं, लेकिन अजर नहीं है उसके अंदर कोई भी। इन मुश्किलात पे अजर है। कभी क्या हम ये सोच के भी बैठते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मैं थक भी गई तो इसमें भी अजर है, कोई बात नहीं, अगर मुझे बैठने में कोई मुश्किल हुई तो इसमें भी अजर है। اگر میں نے آج ناشتے کے بغیر بیٹھ گئی ہوں اس پہ بھی اجر ہے، یہ بھوک لگی ہے اس کے اوپر بھی اجر ہے. تو ایک ایک قدم پہ اس راستے میں تو اجر ہے. ہر بات پہ میرے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ میرے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. دنیا میں تو کسی کے لیے آپ کتنا بھی اچھا کر لیں، بڑی سے بڑی کسی کے لیے ہیلپ کر دیں، اس کے لیے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں، کسی بات پہ کسی دن وہ ناراض ہو گیا نا تو آپ کا سارا پچھلا کیا دھرا سب کچھ نہیں اس کو یاد رہنا. اس وقت آپ کا دل بڑا خراب ہوتا ہے، میں نے اتنا کیا اور یہ میرے ساتھ اس نے ایسے کر دیا. ایک بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ہاں اجر ضائع نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہر اجر کو لکھ لیا جاتا ہے. لکھنے سے مطلب کیا؟ یعنی اب سیو ہو گیا آپ کے لیے وہ اجر. اس کی کبھی قدر کی ہے آپ نے؟ جب انسان خالص ہو کے اللہ کے لیے کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اگنور نہیں کر دیتا، وہ سنبھال کے رکھ لیتا ہے. جب شیطان دل میں ڈالے نا ہائے کتنا ہے مشکل، ہائے کتنا مشکل، ہائے یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اسی وقت یہ یاد کر لیا کریں کہ میری ہر تکلیف پہ میرے لیے اجر لکھا جا رہا ہے. جب یہ خیال آئے یہاں پہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، کسی نے تو میری تعریف ہی نہیں کی، کوئی تو مجھے ایسے نہیں کرتا، مجھے تو موٹیویشن چاہیے، نہ کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہے یہاں پہ. جب بھی تھکاوٹ ہو جائے، جب بھی مشکل آئے، کوئی بھی ایسی مشکلات گھر میں آ رہی ہوں کہ جس کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، یہی بات سوچ لیا کریں. تب یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کا رسول تو اتنی مشقتیں کر کر کے دنیا سے چلا گیا اور ہم آرام کرتے رہے، بیٹھے رہے، سوتے رہے، اور ذرا ذرا سی بات پہ کہا بڑے مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، کیا کر، مشکل بہت ہے، ہم یہ کرتے رہے. یہ ان کے لیے ہی نہیں ہے صرف، ٹھیک ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے، ان کو بتایا گیا وہاں کے لیے، ایک عمومی معنی بھی تو لینا آپ، ان کو تو بتایا گیا کہ بھائی ہاں تم گھر میں بیٹھے ہوئے وہ وہاں پہ جا کے مشکل کرنے لگے نا، تمہیں یہ سوٹ کرتا ہے؟ جیسے ہم بچے کو کہیں شرم نہیں آتی تمہاری ماں اٹھ کے کام کر رہی ہے اور تم یہاں پہ لیٹی پڑی ہو نا. بچیوں کو اگر آپ کہیں گے تو بھی بات سمجھ آ رہی ہے نا. اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ نبی وہاں پہ جا کے مشقتیں کرنے لگا، تم گھروں میں آرام کر رہے. اور آج ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی کا جو دین ہے وہ دنیا میں ذلیل ہونے لگا ہوا ہے، اس طرح ہے کہ بے یارو مددگار جیسے ہو گیا، اور ہم اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، ہمارے آرام ہی ختم نہیں ہو رہے، ہم میں سے کوئی مشقت نہیں کرنا چاہتا. اگر ذرا مشقت کر لی تو پھر بہت دیکھو کہ پھر کتنی واویلے ہیں، کتنی باتیں ہیں. ہم پتہ ہے کام بھی کتنا کرتے ہیں، جتنا ہماری کنوینئنس سے ہم کر سکتے ہیں. بھوک نہ آئے اس میں، روٹین نہ خراب ہو اس میں میری، ذرا تکلیف نہ آئے اس میں، ذرا میری نیند کی قربانی نہ ہو اس میں، میرے آرام کی قربانی نہ ہوئے، ذرا میں میری ڈسٹرب نہ ہو ادھر سے ادھر میرے کوئی کام، سب اتنا سا میں کر لوں گی بس. اس سے آگے کہیں بھوک برداشت کرنا، کہیں پیاس برداشت کرنا، کسی نے سارا دن بیٹھے رہنا اور کام کرتے رہنا، یہ جھیلنا ہمارے لیے کہاں ہے؟ ہماری تو ڈکشنری میں ہی نہیں ہے، یہ ہم کہاں کرتے ہیں؟ تکلیف اٹھانا دین کے لیے آج یہ چیز ختم ہو چکی ہے. نہ ہم ایسا کوئی رواج دیکھتے ہیں اپنی ادبیت، تو نہ ہمیں کوئی اس چیز کا پتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جس کے لیے کوئی تھکتا ہے. بازاروں کے لیے تھکنا سب کو پتا ہے، پڑھائی کے لیے رات کو جاگنا یہ سب انڈرسٹینڈیبل بات ہے. اگر کوئی آپ کو کہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے تو پاگل ہو گئی رات کو جاگ کے پڑھ رہی ہو. اگر کوئی بازار میں سارا دن گھومے اور تھک کے آ کے لیٹ جائے کہ کوئی شادی ہے اور اس کی شاپنگ کرنی ہے تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ تم بے وقوف ہو، بس ان سارا دن تم تھکاتی رہی ہو اپنے آپ. لیکن دین کے لیے اگر کچھ کوئی کرے، کسی کو کرتے دیکھنے تو ہمیں اتنا یاد آتا ہے، ہائے بچے اگنور ہو گئے، ہائے گھر اگنور ہو گیا، ہائے تم اس طرح ہو گئے، ہائے کہ وہ اپنی صحت کو برباد کر رہی ہو، ہائے تم تو ایسی ہو گئی، ہائے تم تو بیٹھی بیٹھی تم نے ویٹ گین کر لیا، ہائے تمہیں اپنی کوئی پرواہ نہیں رہی، بس تم نے سارا کچھ دین کو ہی دے دیا. ہمیں کتنا ترس بھی آتا ہے اس پہ اور کتنے مشورے دینے آتے ہیں. دنیا کے لیے کوئی کھپ رہا ہے، کوئی جابیں کر رہا ہے، وہ بچوں کو ڈے کیئر میں پھینکا ہوا، کیسے کیسے مصیبتیں کر کے صبح سے جاتی ہیں شام کو آتی، اس پہ نہ کوئی کسی کو کہتا ہے کہ بھائی ہائے یہ کیوں کر رہی ہو، مات ایسا کرو، کوئی ایسا کوئی خلوص دے، کوئی بچوں کا خیال کرے. نہیں دیٹس انڈرسٹینڈیبل، نہیں وہ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اتنا کما کے لاتی ہے. لیکن ہاں دین کے لیے کوئی کر رہا ہو تو ہمیں ترس بھی آتا ہے اور یہ باتیں بھی منانی آتی. حالانکہ یہ دیکھو کہ اللہ کتب لہم بہ عمل صالح, اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کسی کا احسان نہیں رکھتا, وہ اس سے بڑھ کے دیتا ہے. اور تم اس کے لیے کچھ کرو گے تو تمہارا کیا خیال ہے, وہ ایسے ہی بس جیسے دنیا والے ہوتے ہیں کتنا بھی کر لو وہ ہضم کر جاتے ہیں, اس کے بعد کچھ بھی نہیں, بھول گئے. اللہ نہیں بھولتا, وہ تو تمہارے ایک ایک قدم کا تمہیں اجر دے گا. یہ بھی ہماری شکایتیں کتنی, یہ بھی ہمارے رونے کتنے, بہت زیادہ ہائے زیادہ سبق ہائے یہ ہوگا. کیوں؟ جو جتنا زیادہ برداشت کر رہا ہے نا اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہے. جو جتنے مشکل حالات میں پڑھ رہا ہے, سیکھ رہا ہے, اللہ کے راستے میں محنت کر رہا ہے, اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں. آسانی کے ساتھ کرنے والے میں اور جو مشکل کے ساتھ کر رہا ہے دونوں کیا ایک جتنے؟ جو ایگزاسٹ ہو رہا ہے اور پھر بھی لگا ہوا, کیا اس کا برابر ہوگا؟ اللہ اس کا اتنا ہی اجر دے دے گا جتنا کسی کو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. جو بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں یا جو اور جابز کے ساتھ کام کر رہی ہیں یہ دین کا, پھر وہ اتنی محنت بھی کر رہی ہیں اس راستے میں, ان کے اجر بھی تو زیادہ ہے نا. پھر ہم کسی اور کے اوپر, کسی اور کام کے اوپر اس طرح سے احسان نہیں جتاتے جس طرح سے ہم دین کا کام کر کے بار بار احسان جتاتے. اتنا کیا, اتنا کیا, کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے بھلا کیا, کسی اور کے لیے نہیں, اپنے لیے. اور جتنی صحابہ کے اوپر جیش الاسرا میں مشکلات تھیں, ہم نے تو کبھی ایسی مشکلات کا تصور ہی نہیں کر سکتے, سوچ ہی نہیں سکتے, اور وہ بھی دین کے راستے میں. آج تک ہم نے سے کون ہوگا جس نے کوئی بھوک پیاس کی ہو برداشت دین کے راستے میں؟ ہاں ڈائٹنگ کے لیے تو ہم کر سکتے ہیں بھوک پیاس برداشت, دین کے لیے نہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور تھکاوٹ اس کا تو سوال ہی نہیں کرتا, وہ اتنا ہی کلاس کریں جتنے میں ہم تھکے نہیں, ہم اتنا ہی کام کریں گے جو ہم آرام سے کر سکیں. ذرا سی بھی ہارڈ شپ اس راستے میں, نہیں نہیں پھر نہیں ہم نے کرنا, ہم تو جا رہے ہیں. یہ ہمارے رویے ہیں دین کے ساتھ. صحابہ بھی اگر ایسے کرتے, میں بتایا آج ان کی داستانیں ہم اس طرح نہ بیان کر رہے ہوتے. اللہ اکبر. اللہ ایسے جذبے ہمیں دے دے. ہم کتنے پیچھے ہیں ابھی دیکھیں, ہمیں کتنی اور کتنا اور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس طرح کی ایمان دے, ایسے جذبے دے کہ تیرے ہر راستے میں تھک تھک کے بھی ہمیں تھکاوٹ نہ محسوس ہو, وہ بھی خوشی ہو. کیوں؟ اللہ کے راستے میں تھکے نا, تیرے راستے میں بول بول کے بھی کچھ نہ ہو. دیکھو سارا دن بھی جب ایسے بولتے رہتے ہیں, اگر اللہ کے لیے بول لیا تو کیا ہو گیا؟ روزہ رکھ کے ہائے اب نہیں ہم سے لیا جاتا, اب تو بس چھٹی ہونی چاہیے کیونکہ روزہ نہیں. تو روزہ رکھ کے بھی میں پڑھوں گی تو اللہ اور اجر دے گا مجھے, یہ سوچ کیوں نہیں ہمیں آتی؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہیں تک بس نہیں ہے, ولا ينفقون, اور نہیں خرچ کیا انہوں نے, نفقتن, کوئی خرچ کرنا, صغیرتن ولا کبیرتن, چاہے چھوٹا خرچ ہو یا بڑا, کوئی ایسا خرچ نہیں ہے. چھوٹا کیا, ایک کھجور بھی دی اللہ کے راستے میں, یا حضرت عثمان غنی دے رہے ہیں 1000 دینار, 1000 دینار سونے کے سکے ہیں اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹ پلٹ رہے ہیں ان کو, فرمایا آج کے بعد اگر عثمان کچھ بھی نہ کرے تو اس کے لیے کافی ہے. 100 اونٹ ماں کجاوے پالان کے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ اور دیا جائے تو 100 اور دے دیے, پھر فرمایا تو 100 اور دے دیے. آپ دیکھیں کہ اتنا کچھ دیا, کبیرہ بھی دیا, یا جس نے صغیرہ دیا, کچھ بھی دیا. ولا یخطؤن وادیاً, اور نہیں پار کی انہوں نے کوئی وادی, یعنی جتنے قدم چلے, الا کتب لہم, مگر لکھ لیا گیا ان کے لیے. کیا لکھ لیا گیا؟ وہی بات ہے, عمل صالح, ان کے لیے عمل صالح لکھ لیا گیا. اہل مدینہ کو, ان اعراب کو تو خطاب کیا جا رہا ہے, پھر باقی سب کے لیے بھی ہے کہ تمہارا بھی ایک ایک لمحہ جو تم اللہ کے لیے دیتے ہو وہ ایسے نہیں جائے گا, وہ بھی نیکی میں لکھا جا رہا. تمہارا خرچ کرنا یہ چاہے چھوٹی اماؤنٹ ہو, تم ایک ڈالر بھی خرچ کرو گے وہ بھی لکھی جا رہی ہے. بڑا جس نے خرچ کیا اس کا بھی لکھا جا رہا ہے. جو وادی کوئی کراس کر رہا ہے اس کی قدموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا. کتنی اہمیت دی, کتنی قدردانی کی کہ اس کے قدموں کے اوپر بھی اس کو اجر مل رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جس کے قدم گرد آلود ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی ان قدموں کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. اس بندے کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. یعنی یہ بخاری میں. اور جب آپ علم کے لیے بھی راستہ طے کرتے ہیں, یعنی علم کا راستہ بھی کیا ہے, یہ راستہ بھی جنت کا راستہ ہے. جب انسان علم کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے اس کا. جتنی دیر آپ علم لینے کے لیے بیٹھے نا, یہ ایسے ہی نہیں ضائع جا رہا کہ ابھی تو میں نے یہ پڑھنا ہے, ابھی میں نے وہ کرنا ہے, ابھی میں نے جا, نہیں, یہ بھی عبادت ہی تو ہے جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں. اور جو مشکل اس میں آ رہی ہے, اس پہ جو مشقت آ رہی ہے, جو بعد میں آپ کو تکلیف پہنچتی ہے, اس کو یاد کرنے میں, اس کو ذہن میں رکھنے میں, حافظہ آپ کا صحیح نہیں ہے, اس کی وجہ سے آپ کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے, دوسروں کو کم پڑھنا پڑتا ہے, آپ کو زیادہ پڑھنا پڑتا ہے, آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی, اس زیادہ محنت کرنے پہ بھی اجر, اس لکھنے پہ بھی اجر. ورنہ یہ نہ کر رہے ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے, کیا کر رہے ہوتے, اس وقت برتن دھو رہی ہوتی ہیں, صفائیاں کر رہی ہوتی, گھر میں یہ لگی ہوتی ہیں اور اس کو چمکانے میں, اور اس میں لگے ہونا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک, یعنی اس کی ایک مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے کے لیے چنا, علم کے راستے کے لیے. دیکھ لیں اللہ کے راستے میں چھوٹی سی کوشش بھی بہت بڑی بن جاتی ہے. اس لیے لکھ لیا جاتا ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ, تاکہ بدلہ لے دے ان کو اللہ, احسن ما کانوا یعملون, بہترین کا جو کچھ وہ عمل کرتے تھے, بیسٹ کا بدلہ دے اللہ تعالیٰ. یعنی اس چیز کا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے, بہترین صلا دے ان کو. اور اس کا ایک اور معنی بھی ہے, وہ بہت ہی خوبصورت معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں میں جو بیسٹ کام تھا, تکلیف اٹھانا ہے, مشقت ہے, بھوک میں برداشت کرنا, پیاس برداشت کرنا, ان سارے کاموں میں جو جس کام کا ان کا بیسٹ ریوارڈ ہے, اللہ اس کے مطابق سارے کاموں کا ریوارڈ دے دے گا. کیا مطلب؟ مثلاً آپ میں ایسے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ مثال کے طور پہ اینڈ آف دا کورس میں کہوں آپ کو, ابھی آپ کو آ کے مارکس نہ دیے جائیں ہر پارے پہ, اینڈ آف دا کورس میں آپ کو کہوں کہ جس پارے کے آپ کے بیسٹ مارکس تھے نا, میں سارے پاروں کے مارکس اس کے برابر کر دوں. مثلاً آپ کے ایک پارے کے مارکس پورے فل تھے, باقیوں میں کسی میں 23 آئے, کسی میں 22 آئے, کسی میں 20 آئے, کسی میں 24 آئے, میں سب کے بڑھا کے جو میکسیمم آپ کے آئے تھے نا اس کے برابر کر دوں. احسن ما کان یجزیہم اللہ احسن, تاکہ بدلہ دے اللہ ان کو بہترین کا, جو بیسٹ تھا ان میں سے اس کے مطابق بدلہ دے. اللہ اکبر. یعنی آپ نے جتنی محنت کی سیکھنے میں, مثلا آپ نے جتنا یاد کرنے میں, جتنا اس راستے پہ چلنے میں, جتنی مشقت آپ اٹھاتے رہے, جتنی آپ کی نیند آپ نے قربان کی, جتنی آپ نے تھکاوٹ سہی, ان سارے نیکیوں میں جو جس کے بیسٹ مارکس تھے نا, اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے مارکس اس کے برابر کرتے. اللہ اکبر. یہ ہے احسن ما کانوا یعملون, احسن ما کانوا یعملون. انسان تو بہت سارے اعمال کرتا ہے, کوئی 90%, کوئی 50%, کوئی 70%. اللہ سب کو, اگر 90% اس کا میکسیمم ہے تو سب کو 90% ہی کرتے, 30 والے کو بھی 90 کرتے, 80 والے کو بھی 90 کرتے, سب کو ایک لیول پہ کرتے. یہ اللہ کا خاص انعام ہے. اللہ تو ان لوگوں کے لیے جتنے بھی کام تھے سب کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ لکھ لے گا اپنے پاس کہ سب کا بدلہ ایسے عطا فرمائے. یہ اس کا کرم ہے خاص. اتنے مہربان رب کے لیے بھی انسان پھر بخل کرے کچھ کرنے میں, احسان جتائے, سو سو دفعہ شکوے کرے کہ میں تو اتنی تھکی نہیں ہوں, مجھے تو اتنا کرنا پڑتا ہے. کس کے اوپر احسان ہے؟ کس کے اوپر احسان ہے؟ کسی پہ بھی نہیں. جس کو اتنا کچھ مل رہا ہو وہ پھر آگے سے کچھ بول سکتا ہے؟ یا اس کو کچھ بولنا چاہیے؟